الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب حبيب الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
تاکہ سامنے کی طرف ہو جائے تھوڑا. جب مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرکب توبہ عجائب مرکب است، کہ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے. افلک تازہ بیک لہذا زپست، کہ یہ توبہ کی سواری جو ہے وہ بندے کو تا فلک تازہ بیک لہذا زپست، پستی سے اٹھا کر، یعنی ذلت اور رسوائی کی پستی سے اٹھا کر اللہ تعالی کی عنایت و مہربانی اور عزت کی بلندی عطا فرما دیتی ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ، اور یہ جو ہے تلے سود خوری کرتے تھے، سودی لین دین، سود کھانا، یہ ان کا کام، جس کو اللہ تعالی نے حرام فرمایا. اور نہ صرف یہ کہ حرام فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. میرے پیارے دوستو، مسلمانوں کے لیے سودی ترقی ایسی ہی ترقی ہے جیسے کسی آدمی کو کوئی غنڈا ڈنڈے لگائے اس کے بازو پر، جب وہ صبح سو کر اٹھے گا تو اس کا بازو پھلا ہوا ہوگا، تو یہ بھی ترقی. کیونکہ کسی چیز کا اپنی اصلی حالت سے آگے بڑھ جانا گویا کہ ترقی یہی کہلاتی ہے. لیکن ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جب اصلی حالت سے آگے بڑھ جائے تو وہ جو اصلی حالت آگے بڑھ گئی، اب وہ حالت اس کی اصلی ہو جائے، اس میں دوام استحکام ہو، تو گویا وہ ترقی کہلائے گی. اب وہ جو بازو بڑھ گیا، پھول گیا، تو ترقی وہ بھی ہے. جب قمیض کے اندر وہ بازو ہوگا تو اگلا دیکھ کر کہے گا، بھائی صاحب آپ تو باڈی بلڈر ہوتے جا رہے ہیں، پہلوان، اور آگے بیٹھو، پہلوان بنتے جا رہے ہیں آپ، تو کہے گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ترقی جو ہے، کوئی اب کیوں کہا کہ آپ کے بازو دیکھیے کیسے باڈی بلڈروں جیسے، پہلوانوں جیسے آپ کے بازو ہیں. کہے گا ہاں، کہ بظاہر تو یہ بازو پہلوانوں کی طرح ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو تکلیف اور درد ہے تو یہ ترقی اچھی ترقی نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو، سودی ترقی، سود کی ترقی ہے مسلمانوں کے لیے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے فرمائی، فرمائے کہ بازو کا سوج جانا اس کو صحت مند ترقی نہیں کہیں گے. حضرت کے الفاظ ہیں، صحت مند ترقی، سبحان اللہ. لہذا مسلمانوں کو سود سے ترقی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عام قاعدہ بیان فرمایا، یمحق اللہ الربا، ربا کو یعنی سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، یربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. ظاہر وہ اس کی شکل تجارت کی طرح معلوم ہوتی ہے کہ جی ہم تو نفع لے رہے ہیں، لیکن چونکہ اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا کہ یہ تجارت نہیں ہے، یہ سود ہے، ربا ہے، جس کو شریعت نے حرام فرما دیا. شکل پر ایک بات یاد آئی کہ مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث ماں زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ ہیں، اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے ان کو اپنا شیخ اور مرشد بھی بنایا تھا. بہت ذہین آدمی تھے، حاضر جواب اور ذہانت، یعنی حضرت کی ذہانت کا ایک دو باتیں جو واقع تھا، وہ ایک تو یہ کہ ایک دفعہ کسی بدعاتی سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو ایک طرف بدعتیوں کا اسٹیج، ایک طرف یہ ہمارے اکابر کا، بزرگوں کا اسٹیج. تو اس بدعتی نے کوئی بات ہی تو غصے سے کہا، تم میں اور سور میں کیا فرق ہے، تم میں اور سور میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت خاموشی سے کھڑے ہوئے، اسٹیج سے اترے اور ہاتھ ناپنا شروع کیا، اور پھر آ کر اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے، فرمایا کہ ہم میں اور سور میں 15 ہاتھ کا فرق ہے. ناظر اصل میں اسی قسم کے ہوتے ہیں، بس شور مچ گیا، اپنا سموہ لے کر رہ گئے. تو ایک ہندو نے کہا. اب دوسرا واقعہ، مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ایک ہندو نے کہا، تم جمعے کو آئے، اچھا لگ رہا ہے آج، اچھی بات ہے ماشاء اللہ. تو مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ایک ہندو نے کہا کہ حضرت مولانا صاحب یہ بتائیے کہ سور کی اور بکری کی شکل ملتی ہے، شکل پر یاد ہے نا. تو سور حرام کیوں ہے، بکری حلال کیوں ہے؟ میں فوراً جواب فرمایا، فرمایا اچھا ایک سوال کیا، فرمایا ایک بات بتائیے، اگر تمہاری ماں کی اور میری بیوی کی شکل ملتی ہو تو تمہاری ماں میرے لیے حلال ہو جائے گی؟ ہندو تو منہ پھاڑ کے دیکھنے لگا. بعض سوال خود جواب ہوتے ہیں نا، اس کو الزامی جواب بھی کہا جاتا ہے. تو اگر سود کی شکل تجارت سے ملتی ہو تو میرے پیارے دوستوں وہ رہے گی سود ہی. اگر حجام کا نام ہیئر ڈریسر رکھ دے تو رہے گا تو حجام ہی نا. اگر فاحشہ عورتوں کا نام ماڈل گرل، شوبز اسٹار، ایکٹریس رکھ دے منہ ٹیڑھا کر کے نا، تو رہے گی تو وہی وہی گھناؤنا اور غلیظ کام کو کرنا، بات تو وہی ہے. اسٹار بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو میرے پیارے دوستو سود کا نام کچھ بھی رکھ دیں، سود جو ہے وہ سود رہے گا. اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے، لہذا سود والا ترقی کر نہیں سکتا. مسلمان یہ سمجھے کہ سود سے ہماری ترقی ہو جائے گی، مسلمان تو مسلمان کافر کو نہیں ہو سکتی. اور اس بات کا اظہار اب اہل یورپ اور دنیا کفر نے اس کو تسلیم کر لیا. انہوں نے یہ غور کیا کہ جب ہم معیشت پر اتنی محنت کرتے ہیں, اپنی اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے لیے اتنے وسائل فراہم کرتے ہیں اور اتنے پلاننگ اور منصوبوں سے آگے بڑھتے ہیں, تو ہماری معیشت ترقی کیوں نہیں کرتی, جبکہ ہم نے انٹرسٹ کا ہائی ریٹ, اونچے درجے کا ریٹ رکھا. ان کے معاشی ماہرین کی ملاقات اور تحقیق سے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہماری تنزلی, معاشی تنزلی کا سبب یہ سود ہے. لذا آپ دیکھیں انہوں نے تدریجاً اس میں کمی کرتے کرتے صرف 0.5% یعنی 0.25% پر آ گئے, اور ان کا یہی منصوبہ ہے کہ اس کو صفر کرنا ہے ہم نے, یعنی ایک روپیہ ایک آنا پائی بھی سود کا نہیں لینا. اس بات پر یہ اب ان کا فیصلہ ہو گیا متفقہ کہ سود نہیں لینا, کیونکہ سود کی وجہ سے ہمیں یہ نحوست پیدا ہو رہی ہے کہ ہماری معیشت میں ترقی نہیں پیدا ہو رہی, اور ہماری معیشت ترقی نہیں کر رہی یہ سود کی وجہ سے. لہذا اس وجہ سے انہوں نے اس کو کمی کرتے کرتے صفر پر لانے کی فکر میں ہے. تو میرے پیارے دوستو, جب کافر نے اس بات کا اقرار کر لیا اور جب کفر کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا, تو مسلمان جو اللہ تعالی پر اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لاتا ہے, اس کو کیسے فائدہ ہوگا اس سودی لین دین سے. لہذا تجربہ اور مشاہدہ ہمارے معاشرے اور زمانے کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے سودی لین دین کیا, بظاہر تو بہت ترقی نظر آئی, لیکن بعد میں ایسے گرے کہ اٹھ بھی نہ سکے, ایسے گرے کہ اٹھ بھی نہ سکے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ اوپر سے گرتا ہے نا, اس کو چوٹ اتنی زیادہ لگتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یروی صدقات صدقات کو بڑھائے گا, تو میرے پیارے دوستوں تجربہ یہ دیکھا کہ جن کی بیلنس شیٹ, جن کی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں نقصان آیا, لیکن مشاہدہ اور حقیقت یہ دیکھا کہ ان کو ظاہری ترقی ضرور ملی, ورنہ وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یہ سب کچھ نہیں ہے میرے دوست. لیکن اگر ہمارے پاس اپنی آمدنی اور اخراجات کے حساب کتاب اور شمار موجود ہے کہ ہم خرچ کیا کرتے ہیں, ہماری آمدن کیا ہے, اور پھر اس پر غور کریں, اپنے گھر میں جتنے آدمی ہیں اس کا فیکس نکالے اخراجات کا کہ فی آدمی کیا خرچہ ہوتا ہے, وہ نکالے, اس کے بعد آمدن کو دیکھے اور مہمانوں کی آمد کو دیکھے, تو میرے دوستو ہوش اڑ جائیں گے. کہیں گے میں دنیا میں میں جی کیسے رہا ہوں, اس حالت میں تو مجھے قرضوں میں ڈوبنا چاہیے تھا. لیکن میرے پیارے دوستو, اگر واقعی متقی آدمی ہے, کیونکہ ایک ہے دعوی تقویٰ جو ہماری زبانوں پر تو ہے, لیکن حقیقت تقویٰ دراصل اس کیفیت اور اس تعلق مع اللہ کا نام ہے کہ بندہ اپنے قلب و جان, اپنے احساسات, اپنے خیالات, اپنے معاملات میں اللہ تعالی کی دیدار خوشی کو مقدم رکھے, اور ناراضگی سے بچنے کی خاطر سے دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان کی پرواہ نہ کرے. یہ ہے حقیقت تقویٰ, مختصر لفظوں میں تعریف ہے, مختصر سی, کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے اپنے دنیاوی نقصان کو خاطر میں نہ لانا، یہ حقیقت تقویٰ ہے. اور تجربہ یہی ہے، مشاہدہ یہی ہے کہ یہ چیز بغیر اللہ والوں کی صحبت کے نہیں ملتی، کیونکہ تقویٰ کی دکان یہ اللہ والے، ان کے پاس یہ چیز موجود ہے، اور یہ تقویٰ کی کان اور نعمت اور دولت انہی کی جوتیوں سے ملتی ہے، خدمت سے ملتی ہے اور ادب سے ملتی ہے. تو میرے پیارے دوستو، آپ اپنے حساب اخراجات کو اٹھا کر دیکھیں. دیکھیں نا، یہ چیز تو انسان پر کئی دفعہ گزرتی ہے. آمدن کا تمام ذرائع بند ہے. ایک صاحب ہمارے جاننے والے، وہ فریج ریفریجریٹر کا کام کرتے ہیں. پہلے کسی کی ملازمت کرتے تھے، پھر دکان کھولنے لگے. تو انہوں نے جس سے بھی مشورہ کیا، ہر آدمی ان کو ڈرائے کہ چلو ٹھیک ہے، گرمی میں تو سیزن ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، اس میں تو تم لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو، لیکن جب سیزن آف ہو جائے گا، جب سیزن بند ہو جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ یعنی جیسے سردی کا سیزن آیا، ایئر کنڈیشن، فریج، یہ سب اس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے، تمہارا کام کیسے چلے گا؟ تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، صرف کراچی کے اندر، صرف کراچی میں فریج ریفریجریٹر کے مرمت کرنے والوں کی اور خرید و فروخت والوں کی کتنی دکانیں ہوں گی؟ دسیوں میں، یعنی انگلی میں گن سکتے ہیں، سینکڑوں میں، ہزاروں میں بھی ہوں گی. چلو سینکڑوں میں ہوں گی، سینکڑوں سے تو زیادہ ہی ہے نا. تو نے کہا جو جن لوگوں کی یہ دکانیں ہیں، سردی کے زمانے میں وہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ بیچارہ آدمی تھے، کہنے بس بات سمجھ میں آ گئی. تو میں نے کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ان ریفریجریٹر فریج والوں کو، جن کو سردی میں کھلاتا ہے، کیا وہ آپ کو نہیں کھلا سکتا؟ وہ سب کو کھلائے گا، وہ آپ کو بھی کھلا دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے تجربات اور مشاہدات میں دیکھتے ہیں، ہر انسان پر اپنا ذاتی وہ گزرتا ہے کہ آمدن کے ذرائع بالکل بند، کوئی ذریعہ نہیں ہے. میری ایک ضرورت آ گئی کہ مجھے فلاں ضرورت درپیش ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے. اب مجھے ضرورت ہے کچھ رقم کی. تو میں نے، ہم لوگوں نے بارہا اس بات کا تجربہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں میری ضرورت کو ضرور پورا فرما دیتے. تو بندہ بس ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں گا. اور ہم لوگوں کی غفلت تو ایسی ہوتی ہے، اکثر ہم دعا نہیں مانگتے. بغیر دعا مانگے ہماری وہ دعا، ہمارے وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو میرے پیارے دوستو، جب بغیر دعا مانگے ہماری اتنی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، مانگنے پر کیا نہ ملے گا. اور یہ مشاہدہ ہے نا ہمارا، ذرا بڈھوں سے پوچھیں زندگی میں کتنی مرتبہ ایسے یام آئے ہوں گے کہ جیب خالی، فلاں کچھ نہیں، کچھ نہیں، ایسے پتہ نہیں ایسے انتظامات ہوئے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، پھر یہ کیا ہوا؟ میرے پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے جو ہماری عقل سے بالاتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی فرما برداری اور بندگی بجا لاتے رہیں، باقی ہماری ضرورت، ہمارے لیے جو چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے رہیں. میرے پیارے دوستو، اولاد کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھے، ان کی بات مانتا رہے، بس ان کی سردی، ان کی گرمی، ان کے دن، ان کی رات، اس کی ضرورت ماں باپ ان کے سوچنے سے پہلے سوچ رہے ہوتے. ابھی رمضان شریف آتا نہیں ہے، عید آتی نہیں ہے، ماں باپ پہلے سے سوچتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے بچے کو نئے کپڑے دلانا ہے. بچے کو عید کے قریب جا کر خیال آتا ہے کہ میرے نئے کپڑے نہیں ہیں. اور ماں باپ جو ہے اس سے کتنے مہینے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں. کیوں جناب؟ وہ بچہ آئے ٹائم پہ اس کو ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، یہ جو ہمارے پاس روٹی پہنچتی ہے نا، ایسے نہیں پہنچتی، روٹی کہنے کو پکی، یہ گندم تیار ہوتی ہے، وہ گندم کب سے لگ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے بندوں کا انتظام بھی تمام یہ اللہ تعالیٰ کا نظام پہلے سے چل رہا ہوتا ہے کہ فلاں دن کی فلاں تاریخ کو فلاں وقت کو ہم نے اپنے بندے کو روٹی کھلانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا تمام نظام ہے میرے پیارے دوستو، جو اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. وہ خود اپنے بندوں کی روٹی کے انتظام اور ضرورت کو پورا فرماتے ہیں، یہ ان کے ذمے، انہوں نے اپنے ذمے لے لیا. ہمیں بس اس کام پہ لگا دیا کہ تمہارا کوئی کام نہیں، بس تمہارا کام یہ کہ تم ہماری بندگی بجا لاؤ، ہم کو راضی کرو، ہم کو خوش کرو. یہ ان کا ایک کام. کتنی عجیب بات ہے کہ ان کے کرنے کے کام کو ہم سوچتے ہیں اور اپنے کرنے کے کام کو ہم لوگ کرتے نہیں ہیں. ہمارے بزرگوں نے ایک چیز کی نصیحت فرمائی ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ جب تم کو اپنی آمدن کا، آمد کا معلوم ہے کہ اتنی تقریباً لگی بندی ہے، تو ہمارے بزرگوں نے نصیحت فرمائی ہے کہ تم اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. جو تمہاری حیثیت ہے اس حیثیت کے حساب سے اپنے اخراجات کو رکھو. سمجھاؤ اپنے گھر والوں کو، سمجھاؤ کہ جی میری حیثیت ہے، یہ میری حیثیت سے بڑھ کر ہے. اپنی حیثیت چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، چادر سے ہٹ کر آگے مت بڑھو. اب ہمارا کیا ہے صاحب، اخراجات کے اندر ہم آزاد، جو کہ ہمارے اختیار کی چیز ہے، اور آمدن جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اخراجات میں ہمیں اختیار دیا، آمدن میں ہم کو اختیار نہیں دیا. تو میرے پیارے دوستو، جو چیز ہمارے اختیار کی ہے ہم وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو ان کے اختیار کی ہے وہ اس کی طرف بس ہر وقت اسی طرف نظر رہتی ہے. ہم اپنا کام کریں وہ اپنا کام کریں. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اخراجات میں میانہ روی کو نصف معیشت فرمایا، اعتدال، اپنی حیثیت پاؤں پھیلا کر کسی کو مت دیکھو. اسی لیے تو یہ تعلیم دے دی کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے پر نظر رکھو، جو کہ دین میں ہم سے زیادہ ہے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے پر نظر رکھو. کیوں؟ کیونکہ انسان کی طبیعت میں حرص اور لالچ ہے. لہذا جب وہ زیادہ دین والے کو دیکھے گا تو اس کو یہ لالچ پیدا ہوگی کہ میں ایسا بنوں، اور اگر دنیا میں معاملے دیکھے گا زیادہ دنیا والے کو تو اس کو لالچ بنے کہ مجھے یہ چیز مل جائے. اس لیے شریعت نے سمجھا دیا، دیکھو ہی مت، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے پر نظر رکھو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ نعمتیں اس کے پاس نہیں ہیں. تو کیا ہوگا، اس کو اپنی نعمت پر شکر نعمت کا موقع ملے گا. اور جب دین والے پر کرے گا کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو فکر پیدا ہوگی کہ یار میں بھی محنت کروں، کوشش کروں، ایسا دین میں بھی حاصل کروں. میرے پیارے دوستو، سود سے مسلمان کو ترقی ہو نہیں سکتی، اور صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فرما رہے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں. وہ انسان کی اپنی حیثیت کے موافق ہو، لیکن صدقے کے اندر ہمارے بزرگوں نے ایک نصیحت اور فرمائی، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تیرا کھانا، لا یأکل طعامک، کوئی نہ کھائے، الا تقی، متقی آدمی، تقوی سے رہنے والے، یعنی نیک آدمی کو کھانا کھلاؤ. کیونکہ نیک آدمی کھانا کھائے گا، اس سے جو طاقت پیدا ہوگی اس طاقت کو اللہ تعالی کی فرما برداری میں استعمال کرے گا، اور اگر گناہگار کھانا کھائے گا وہ طاقت ہوگی اس طاقت کو گناہ میں استعمال کرے گا نافرمانی میں. اس لیے یہ سکھا دیا کہ اپنا کھانے کو بھی تم عبادت بنا سکتے ہو. وہ کیسے؟ کہ اگر کھانے کی طاقت کو تم اللہ تعالی کی فرما برداری میں لگاؤ تو تمہارا کھانا عبادت بن گیا. یہی حال جس کو تم کھانا کھلا رہے ہو اگر اس وہ فرما بردار اور نیک ہے تو چونکہ وہ کھا کر نیکی اور تقوی کا کام کرے گا تو تمہیں کھانے کے اجر کے بدلے میں وہ نیکی اور تقوی ملے گا. یہی نصیحت ہمارے بزرگوں نے صدقے کے معاملے میں فرمائی کہ صدقہ نیک لوگوں پر خرچ کرو. ایک تو تمہیں صدقے کا اجر ملے گا اور دوسری نعمت تم کو کیا ملے گی کہ وہ جو فرما برداری میں زندگی گزارے گا اس صدقے کو اپنے کام کے لیے استعمال کرے گا. یہ پلس اور مستزاد اور اضافی چیز تمہیں الگ ملے گی. ان کو ادھر بٹھا دو. آگے آ جاؤ, تھوڑا سا اور آگے ہو, ان کو ادھر جگہ بناؤ, ادھر کھسو کو تھوڑا سا. ارے حضرت, میرے دادا پیر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ, حضرت کیا ایک نظام چٹکی, حضرت کیا ایک نظام وہ چٹکی کا. اور وہ نظام یہ کہ حضرت کے قصبہ جو ہردوئی ہے وہاں پر حضرت کے مدرسے کی طرف سے ڈبے رکھے ہوئے گھروں میں. اور وہ ڈبہ کیا ہے کہ جب عورت آٹا گوندے تو ایک مٹھی اس میں اس ڈبے میں ڈال دے اور ہفتے بھر میں وہ دے دے. تو اب سوچو اس گھروں سے ہوا تو ایک معتدبے تعداد آٹے کی ہو جاتی مدرسے کی ضرورت کے لیے. اور اس میں نظام یہ تھا کہ جو مانگے اس کو دیا جاتا تھا ہر ایک کو. نہیں یہ نہیں ہے کہ اعلان کر کے جی تم بھی لو تم بھی, نہیں, جس کو ذوق ہو سب کو معلوم ہو. چٹکی والا نسخہ سب کو معلوم, جس کا ذوق ہو وہ کرے. اسی زمانے میں میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی تو اس نے حضرت والا ہردوئی کیا شکایت بھجوائی کہ مولانا صاحب آپ نے سب کو وہ ڈبا دیا مجھے کیوں نہیں دیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے تمہارے حالات معلوم ہیں, تم پر بھی فاقے گزرتے ہیں تو میں کیسے کہوں. تو وہ بڑھیا رونے لگی. اس نے کہا حضرت آپ مجھ کو اس نعمت سے کہ میں مدرسے کی خدمت کروں اس نعمت سے آپ مجھ کو کیوں محروم فرماتے ہیں. ہاں یہ ہوگا جب میں کھاؤں گی اس میں ڈال دوں گی, جب میں فاقے سے رہوں گی یہ بھی فاقہ کرے گا. ذوق ہے, سبحان اللہ, یہ دیکھیے جذبہ ہے, یہ ذوق کہلاتا ہے کہ جب مجھے میرے پاس ہوگا میں دوں گی, نہیں ہوگا نہیں دوں گی. جب میں فاقہ کروں گی ڈبا بھی فاقہ کرے گا, جب اللہ مجھے کھلائے گا اسے بھی کھلا دوں گی. سبحان اللہ, یہ صدقے کا ذوق. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ رب کے غصے کو بجھاتا ہے, گناہوں کو دور کرتا ہے. اسی لیے ہمارے جب مریض بیمار ہوتے ہیں تو اس بلا کو دور کرنے کے لیے ہم کالی بلا لاتے ہیں, کیونکہ بلا ہمیشہ کالی ہوتی ہے نا. اس لیے کالی بلا کو دور کرنے کے لیے کالا بکرا ہوتا ہے. جی بلا ہے, بلا بھی تمہارے پیچھے ہے کالی والی. مرشد کا شعر ہے, رز بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی. دیکھو کیسا رومانٹک مصرع ہے نا, رز بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی. دوسرا مصرع سنیے, رز بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی. اور جنہوں نے ان رز بھری آنکھوں کو اور کالی زلفوں والی کو دیکھا اس کو کیا ملا؟ رز بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی, ہاں بلا بھی مگر اس سے کالی ملی. پھر اس کے پیچھے کالی بلا لگے گی. کیا استعمال فرمایا دیکھیے.
یعنی جو ان حسینوں کو دیکھے گا پریشان رہے گا, چین نہیں ملے گا. صاحب کہنے لگے کہ تم بیان کرتے کرتے دو باتوں کا ضرور ذکر آئے گا, ایک تو داڑھی پہ ضرور آؤ گے, پھر کوئی نہ کوئی بات ہو داڑھی پہ بولو گے, اور دوسرا بدنظری حسینوں پر ضرور. تو میں نے کہا کہ میں اپنے شیخ کا قصہ سنا دوں جو حضرت نے سنایا کہ ایک آدمی تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر بولتا تھا. ایک دفعہ کہیں بیان کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ سب شہادت حسین پر بات کرتے ہیں اور بھی تو کچھ کہیں. فرمایا کہ بھائی اور کیا بیان کرنے بتاؤ. کہا آج آپ قل اللہ کی تفسیر پیش کریں. انہوں نے فرمایا بہت اچھا, قل اللہ شریف پڑھی. میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل, کہو. کس سے فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا تھے. پھر وہی اپنی پٹری پر شروع. میں نے بھائی ہمارا تو یہ حال ہے. میرے پیارے دوستو, اب وہ جو کالی بلا ہے, ان کالی زلفوں دیکھنے کو دیکھنے والوں کو کالی بلا ملے گی. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مصیبتیں, بلائیں, پریشانیاں پیچھے لگ جائیں گی, چین اور سکون تباہ اور برباد ہو جائے گا. یہ ہے کالی بلا. اور جب کالی بلا لگے گی تو اس کو اتارنے کے لیے کالا بکرا چاہیے. کہ جی بکرا, اس لیے کیا بات مشہور ہے کہ جی زندے کے لیے زندہ کی قربانی کرو, ایسا ہی کچھ ہے نا, کہتے ہیں اس لیے بکرا کرو. اور بکرا بھی کالا ایسا ہو کہ جس کا ایک بال سفید نہ ہو. اب ہمارے ویلفیئر ٹرسٹوں کو پر رحمتیں نازل ہوں. کون سی رحمتیں بھائی؟ بس رحمتیں ہوں کہ سارے کالے بکرے جمع کر کے رکھے ہوئے. کالے بکرے پیدا ہوتے ہیں وہیں پہنچ جاتے ہیں, چھانٹ کے جمع کر کے رکھے ہوئے کہ جو مصیبت کے مارے آئے ان کے لیے کالے بکرے تیار اور کالی بلا دور. تو میرے پیارے دوستو, صدقے کا مطلب دیکھیے, اپنے ماں باپ پہ جو ہم خرچ کرتے ہیں ان کی دوا کے لیے, یہ بھی صدقہ ہے. اپنی بیوی بچوں کی ضرورت پر جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. اپنے مہمان کی جو مہمان نوازی کی جا رہی ہے یہ بھی صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. در حقیقت صدقے کے معنی وہ چیز جو باعث اجر اور جو نیکی کا ذریعہ بنے, یہ ہے. ماں باپ پہ خرچ کرنا, ان کی دوا, اپنی بیوی بچوں کی ضرورت, یہ اس پر بھی اجر ملتا ہے, سب ثواب کی چیز ہے یہ. اور رہی بات صدقے کی, تو صدقے کے لیے بکرا اور پھر وہ کالا بکرا, اس کو لازم کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک آدمی آیا, اس نے کہا صاحب میرا پیٹ بہت خراب ہے, مجھے دوا کی ضرورت ہے, غریب آدمی ہوں, پرانا میرا پیٹ کا مسئلہ ہے, دوا ذرا مہنگی ہے, میری قوت خرید کمزور ہے, یعنی میں خرید نہیں سکتا. کہا اچھا یہ کالا بکرا لے جاؤ. کیا کوئی آدمی آیا سردی ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے, تو ظاہر بات ہے نہ آپ اس کو کالا بکرا دے سکتے ہیں, نہ وہ گوشت وہ جو پیٹ خراب والے کو کالا بکرا دے سکتے ہیں. کہنے کہ ہم تو صدقہ اسی طرح کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل میں صدقہ یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو اس کی ضرورت کے مطابق پورا کرنا, یہ صدقہ ہے. اب اس کو اگر ضرورت کپڑے کی ہے کپڑا دلا دیا, ٹھیک ہے. اگر یہ اعتماد نہیں ہے کہ پیسے ہاتھ میں دیں تو پوچھے جناب آپ چیز بتا دیں آپ کو کیا چاہیے, ہم آپ کو دلا دیتے. اس کو دوا کی ضرورت ہے دوا دلا دی, کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا دلا دیا, کوئی جس چیز کی بہرحال ضرورت ہے اس کی ضرورت پورا کر دی، بجائے اس کو گوشت کھلائے اس سے اچھا نہیں ہے کہ ایک دن وہ گوشت کھائے، اس سے اچھا یہ ہے نا کہ وہ دس دن دال روٹی کھا لے، دال سبزی کھا لے. یعنی ایک دن کو جو گوشت کی قیمت کا پیسہ بنتا ہے اس کے بدلے میں اس کو سودا ڈال دے تو زیادہ دن کھا سکے گا. یہ ہے کہیں مسجد، مدارس، دینی خدمات، کسی جگہ پر پانی کی ضرورت ہے یا کوئی اور ضرورت ہے تو ان کی ضرورت میں اپنا جو مال لگایا ان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ضرورت کو پورا کر دینا، یہ صدقہ ہو گیا. اور صدقہ جاریہ کی قسموں میں سے ایک قسم کہ کنواں کہیں ہے، کنواں کھود دیا، اور یہی ہے مدارس اور دین پر خرچ کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ ایک بچہ حافظ عالم بن گیا، پھر اس کے شاگرد، پھر اس کے شاگرد، پھر اس کے شاگرد. یہ وہ صدقہ جاریہ ہے میرے دوستوں جو چلتا رہتا ہے. اور ہمارے شہر والوں کا کراچی کی پاکستان میں وہ خصوصیت جو پورے ملک کو حاصل نہیں تھی، اور وہ خصوصیت یہ کہ صدقہ کرنے کا جذبہ بہت زیادہ، لیکن ہے نہیں تھا، اب اس میں اچھی خاصی کمی آ چکی ہے. لہذا اس صدقے کا جذبے کا اثر یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے ظاہری انعامات بھی بہت زیادہ اہل کراچی پر. اور جب سے ہم لوگوں نے صدقے کو روکا، دیکھو ادھر بیٹھو، یہ بچے کو ادھر بٹھا دو، اس کو ادھر بھیج دو، جاؤ. جب سے ہم نے صدقے کو روکا اب اس کے بعد اس کی نحوست کیا نکلی؟ پرچی سسٹم، تا سسٹم. میں مسجد میں ہوں، آج بھی عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی جو لوگ صدقے میں حصہ لگاتے رہتے ہیں، تجربہ اور مشاہدہ اس فقیر کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ان کی حفاظت فرماتے ہیں. آج بھی. باقی میرے پیارے دوستو، وقتی پریشانیاں تو ہر ایک پر آتی ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ والے وہ بھی پریشانیاں نہیں آتی ان پر، یہ ہر ایک پر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نظام ہے. جیسے میرے مرشد نے فرمایا کہ تم اللہ سے یہ دعا کتنی مانگو کہ اللہ مجھے بیماریاں نہ ہوں، مجھے کچھ نہ ہو، فرمایا نزلہ زکام تو پھر بھی لگے گا، کچھ نہ کچھ تو لگے گا. ارے یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے. لیکن وہ جو اللہ والوں کی جو سب سے بڑی چیز ہے نا، وہ چیز یہ ہے کہ اس پریشانی اور اس بیماری اور اس کیفیت کے اندر بھی دل کا اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہنا، یعنی یہ رضا بالقضاء کی دولت، یہ اصل میں ان کی اہم چیز ہے، یہ ان کی اصل چیز ہے کہ ان کا دل اللہ تعالی کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، جس کی وجہ سے غموں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں بھی وہ پرسکون رہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے. خیریت ہے کیونکہ اس سے ذرا تھوڑا سا حرج پیدا ہوتا ہے، کوئی اس کا کام ہے تو کر ڈالو اس کو. میرے پیارے دوستو، صدقے کی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے، صدقہ بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے انسان، ایسے ایسے اسباب اس کے لیے کھلتے ہیں جس کا تصور نہیں کر سکتا. اور رہی بات صدقے کا اہتمام کیسے کرے، جتنی اپنی حیثیت ہے، اگر روزانہ توفیق ہے تو ماشاءاللہ اپنی حیثیت کے موافق. دیکھیں نا، ہم لوگ چائے پینے میں گٹکا اور سپاریاں اور چھالیاں اور سونف سپاری اور سگریٹ اور نسوار اور پان، ان چیزوں پر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. اگر اس میں سے کچھ حصہ لگا دیا، دس پیالی چائے کے بجائے ایک نو پی لے، ایک کا پیسہ صدقہ کر دے، تو ممکن ہے. کیونکہ شریعت کو کا مزاج یہ ہے کہ کنجوسی پسند نہیں ہے، بخل اور کنجوسی یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے, پسندیدہ صفت نہیں ہے. یہ وہ عادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عادتوں میں سے. اور میرے مرشد نے ایک عجیب بات فرمائی, سبحان اللہ کیا پیاری بات ہے حضرت کی. فرمایا کہ دیکھو آپ جب مکان بناتے ہیں, آدمی اب جی مغرب کے رخ پر مکان ہونا چاہیے یا کسی کمرے کا رخ مغرب کی طرف ہے, اس کی ایک کھڑکی مغرب کی طرف کھلتی ہے, ایک کھڑکی مشرق کی طرف. اب اس نے مغرب کی کھڑکی کھول دی تاکہ وہاں سے ہوا آتی رہے, لیکن مشرق کی کھڑکی نہیں کھولی, ہوا آئے گی؟ کیونکہ کیا کہتے ہیں جی, مغرب کی کھڑکی اگر کھولنا چاہتے ہو تو مشرق کی کھڑکی بھی کھولو تاکہ ہوا کی کراسنگ ہو جائے. لہذا کیا ہوگا, مشرق سے نکلتی رہے گی, مغرب سے آتی رہے گی. کیونکہ ہوا کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ جو کمرے کے اندر ہوا کی مقدار ہے, جب تک اس مقدار میں کمی نہیں آئے گی مزید ہوا نہیں آئے گی. صحیح نا جناب؟ اب پانی چاہتا ہے, پانی میرے پاس آئے تو صحیح, لیکن جب تک یہ اپنے نلکے کو کھولے گا نہیں, پانی نکلے گا نہیں, آئے گا کیسے پائپ لائن میں؟ تو میرے پیارے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں, اسی کو سمجھ لو, اگر تم مال نکالو گے نہیں تو مال آئے گا کیسے؟ تم مال نکالو, خرچ کرو اللہ کے راستے میں, جگہ بنے گی, اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائیں گے. تم دیتے رہو وہ دیتے رہیں گے, تم دیتے رہو وہ عطا فرماتے رہیں گے. اور اگر ہم نے دینا روک لیا تو وہاں سے آنا بھی رک جائے گا. کیوں؟ یہ نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دعا کی ضرورت نہیں رکھی, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام بنا دیا کہ مشرق کی کھڑکی کھولو گے مغرب سے ہوا آتی رہے گی. اگر تم نے ہوا کا دروازہ بند کر دیا تو پھر یہ امید کر کے تم دعائیں بھی مانگو کہ مغرب سے ہوا آتی رہے تو ای محال استو خیال استو جنو. کیا عجیب مثال نہیں ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا تم دیتے رہو آتا رہے گا, تم نے دینا بند کر دیا آنا بند ہو جائے گا, دیتے رہو گے آتا رہے گا. اس پر ایک بات اور میرے مرشد نے فرمائی کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالی ہمیں دیں گے, جی فلاں جگہ سے میرے پیسے آئیں گے نا اس میں سے دوں گا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے. بات کیا ہے, جو تمہارے پاس موجود ہے اس میں سے دے دو تو پھر وہ جو رکا ہوا ہے نا وہ بھی آ جائے گا, اس کو بھی لے آئے گا. اس پر آیت پڑی, فرمایا ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو, ینصرکم, اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. تو میرے شیخ فرماتے دیکھو تنصر اللہ, پہلے تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے. پہلے اپنی مشرق کی کھڑکی تو کھولو, پھر مغرب سے ہوا خود ہی آنے لگ جائے گی. تم اگر کنجوسی کی جیسے تم رستہ بند کرو گے تو وہاں سے آنا خود ہی بند ہو جائے گا. فرمایا دیتے رہو, سبحان اللہ. یہی تو صحابہ کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, والذین یؤتون ما آتوا, دیتے ہیں جو دیتے ہیں. یعنی بلاغت دیکھیے, کمال دیکھیے ان صحابہ کا کہ جو اللہ دیتے ہیں وہ آگے دیتے ہیں, یعنی وہ دیتے رہتے ہیں. جو اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں وہ آگے دیتے ہیں, پھر اور ملتا ہے وہ دیتے رہتے ہیں, دیتے رہتے ہیں, آتا رہتا ہے, دیتے رہتے ہیں, لیتے رہتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں. یہ ان کی صفت نہیں ہے, یہ حاضرین مجلس کی صفت ہے. سونا ان کی صفت میں سے تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ وہ جاگنے والے لوگ ہیں, شب بیدار لوگ ہیں, سونے والے نہیں, وہ جاگنے والے ہیں. یہ صفت اہل مجلس کی صفت ہے جو اس مجلس میں تشریف فرما ہے. تو یہ صحابہ کی صفت, والذین یؤتون ما آتوا, یہ عشاق مومن کامل کی صفت ہے کہ وہ خرچ کرنے والا ہے. کنجوسی اللہ تعالی کی ناپسندیدہ اخلاق میں سے, گندے اخلاق میں سے. اور فیاضی اور سخاوت یہ پسندیدہ اخلاق میں سے ہے. لہذا جو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور عطا فرماتے رہتے ہیں، ان میں کمی نہیں ہوتی. لہذا اپنے مال کو بڑھانے کا نسخہ، اپنے مال کو بڑھانے کا نسخہ صدقہ ہے. اور عرض کر دیا کہ صدقے کے لیے کوئی کالی بکری، کالا فلاں چیز، اس کی وہ نہیں، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا. یا اس کے لیے یہ بھی نہیں کہ ضرورت مند ہو، انسان دین والوں پہ خرچ کرے، مساجد مدارس دین کے کاموں پر خرچ کرنا، یہ تو اور ہی زیادہ برکت کی چیز ہے میرے دوستوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یمحق اللہ الربا، سود کو مٹائے گا، ویربی الصدقات، اور صدقے کو بڑھائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لہذا صدقے سے ضرور بڑھے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا تحمل کی ضرورت بھی ہے. میرے شیخ دامت برکاتہم نے سنایا کہ ایک مولوی صاحب نے ایک گاؤں میں تقریر کی کہ جو اللہ کے راستے میں ایک دیتا ہے اس کو دس ملتے ہیں، ایک پر دس. وہیں ایک کنجوس آدمی بیٹھا تھا، اس کے پاس دس جو ہے سونے کی اشرفیہ تھی. اس نے کہا یار یہ تو بزنس اچھا ہے، ایسا تو بڑے بڑے تاجر پروفٹ نہیں دیتے، تو چلو دس دوں گا تو سو مل جائیں گے. اس نے وہ جو دس تھی کئی دن کے کام میں لگا دی. اب منتظر بیٹھا ہے کہ سو ہو جائیں گے. ایک دن گزرا، دو دن گزرے، اب تو اس کو بڑا پچھتاوا کہ مولوی نے پھنسا دیا. سو تو آئے نہیں، دس بھی گئی. غم میں اس کو تیسرے روز موشن شروع ہو گئے، موشن، دست، دست بدست. میرے مرشد کا شعر ہے، دست بدست جنگ کا عالم، کیا غضب کا جمال گھوٹا تھا. اور یہ شعر کیوں ہوا؟ حضرت کے ایک مرید ہیں، کہتے ہیں ہم طبیہ کالج میں پڑھتے، ہم کسی یونیورسٹی کالج میں پڑھتے تھے اپنے پرانے زمانے میں. تو میری اماں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اچھا، کبھی حلوہ، کبھی کوئی چیز پکا کر دی، تو میں اس کو صندوقچے میں بند کرتا تھا. تو کالج کے لڑکے اب اجازت لیتے نہیں، ویسے ہی کھا لینا، کیونکہ کسی کی چیز دیکھی، بس دیکھی اچھی چیز ہے، فوراً کھا لی. لگا سبزی دال دیکھ کر اچھے بلوں کی بھوک بھی مر جاتی ہے، اور مرغی دیکھ کر بھوک نہیں بھی ہونا تو بھوک لگ جاتی ہے، یہ مزاج ہے. تو وہ کالج کے لڑکے اب وہ یہی کریں کہ جہاں وہ چیز آئے صندوق کا تالا بھی کھول لیں، وہ بھی چرا کے کھا جائیں. اب ایک دفعہ کہتے ہیں میں گاؤں سے آیا اپنے گھر سے، تو میری ماں نے میرے لیے دیسی گھی کا حلوہ خاص بنا کر دیا. اگلے دن کھولا، سب غائب. کہا مجھے بہت غصہ آیا، میں نے کہا میں ابھی ان کو چھوڑوں گا نہیں، انتقام لوں گا. کہتے انہوں نے کیا کیا، گلاب جامن لیا اور انجیکشن سے ہر گلاب جامن میں تھوڑے تھوڑے قطرے جمال گوٹے کے داخل کر دیے، اور وہ خوب ڈبا دکھاتے ہوئے آئے اور اس کو صندوق میں رکھ دیا. اب ان لڑکوں کو موقع چاہیے تھا، تو یہ جناب جو ہے وہ تھوڑی دیر میں چلے گئے. ان کو تو چور سے عادت. لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ اپنی عادت سے مجبور. وہ ہمارے ایک دوست نے سنایا نا کہ وہ ایک بندر کی پرانی کہانی ہے نا، کہ ایک آدمی ٹوپی بیچنے والا وہ کسی درخت کے نیچے سو گیا، تو وہ بندر آئے تمام ٹوپیاں لے کر چلے گئے، اٹھا تو دیکھا نہیں، تو اس نے اپنی ٹوپی اتار کے پٹکی کہ بندر کی عادت، انہوں نے بھی سب نے پٹک دی، دادا وہ ٹوپیاں جمع کی اور چل پڑا. تو ایسے ہی ایک آدمی جا رہا تھا، تو اس نے جو ہے وہ اپنی ٹوپیاں تھی، تو سو کر اٹھا دیکھا تو تمام بندروں نے ٹوپیاں پہن لی، اس نے اپنی ٹوپی پٹکی، تو ایک بندر نیچے اترا، اس نے وہ بھی ٹوپی اٹھائی سر پہ رکھی، اس نے کہا یہ ہمارے دادا نے بھی کہانی سنائی تھی. وہ چور، وہ لڑکے اپنی عادت سے مجبور، اب انہوں نے گلاب جامن کھایا، کہہ رہے اب میں خوش ہو رہا ہوں، میں نے مزہ آئے گا. اب عالم یہ ہوا کہ گلاب جامن سب نے مزے لے لے کر کھائے پہلے تو، اس کے بعد جو جمال گوٹے نے اپنا اثر کرنا شروع کیا، نتیجہ یہ ہوا لڑکوں نے جو لیٹرین کے دوڑ لگانا شروع کی، کہا پرنسپل گھبرا گیا، ہیلتھ آفیسر کو فون کیا، ہیلتھ آفس میں فون کیا کہ بھائی کالج کے اندر تو ڈائریا پھیل گیا، ہیزا وہ وبا پھیل گئی کہ جس سے موشن لگ گئے سب کو. تو اس پر میرے شیخ نے یہ شعر فرمایا، دست بدست جنگ کا عالم، دست بدست جنگ کا عالم، کیا غضب کا جمال گوٹا تھا. تو اس آدمی کنجوس کو موشن لگ گئے تر دن، کیونکہ جب انسان کو، اس لیے میرے شیخ منع فرماتے ہیں کہ حکیموں نے یہ بات لکھی ہے کہ کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان اور کھانے کے فوراً بعد کوئی غم کی خبر مت سناؤ. انسان کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ اس کی بھوک مر جاتی ہے، اور وہ کھانا اگر کھا بھی لے گا ہضم نہیں ہوگا، پریشانی کرے گا. میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتم، کیونکہ غم سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو غم زیادہ ہوتا ہے نا، تو غم کا اثر پیٹ پر پڑتا ہے. اس لیے بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے بھی جاننے والوں میں، کہ جیسے ہی غم شروع ہوگا نا ان کو موشن شروع ہو جائیں گے. اور میرے جاننے والوں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کو موشن ہوتا ہے تو ساری دنیا کی دوائیں بیکار جاتی ہیں، لیکن بازار کی چٹپٹی بریانی سے موشن رک جاتے ہیں. یہ بھی ہے، ایسے بھی ہے. تو وہ جو کنجوس آدمی تھا، اس کنجوس آدمی کو موشن شروع ہو گئے غم پریشانی سے، کہ 10 اشرفیہ بھی گئی اور 100 ملی نہیں، میں اچھا ملا کے چکر میں آ گیا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے وہ دوڑ شروع کر دی پریڈ، اور میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیہاتیوں کی عادت، کیونکہ وہ زمانہ بھائی دیکھا نہیں کہ کھیتوں میں جا کر کھاد سپلائی کرنا، وہ ایک زمانہ تھا، اور کھیتوں میں جا کر آبیاری کرنا، لہذا پہلے کھاد کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ سب قدرتی کھاد خود ہی پہنچا کے آتے تھے. اب کھاد خریدنا پڑتی. تو وہ دیہاتی فرمایا، دیہاتی لوگ کیا کرتے تھے کہ جب کھیت میں استنجا کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آگے کسی نہ کسی چیز سے کچھ کھدائی کرتے رہنا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ گویا کہ ان کا یہ مشغلہ کہ فارغ مباش کچھ کیا کر، کہ فارغ مت بیٹھو کچھ کرو. جیسے بعض ایسے لوگوں کو بھی میں واقف ہوں کہ جب وہ لیٹرنگ میں بیٹھتے نا تو ساتھ ساتھ پورا بیت الخلا بھی دھو دیتے، کہ جی کام کو کام میں لاؤ یہ وقت. اور یہی حال ماشاءاللہ مسجد کے بیت الخلا والوں کا بھی یہی حال ہے، کہ جتنی دیر ہم لیٹرین میں بیٹھیں گے اتنی دیر یہ نل کا سلامت کیوں رہے، اتنی دیر میں نل کا توڑ دو، یا کچھ نہیں تو کم سے کم اتنا تو لکھ دو کہ یہ خمینی ہاؤس ہے، کچھ نہ کچھ لکھ ہی دو تاکہ پتا چلے نا. سفر ہوا دبئی کی طرف، تو میں فجیرہ ایک رستے میں جا رہا تھا، تو ایک نماز کا وقت آیا، وہاں بیت الخلا کا انتظام بھی مسجد کے ساتھ، تو بیت الخلا سے جب گیا تو یقین جانے وہاں ایک ایسا عجیب جملہ لکھا تھا، وہاں لکھا تھا پاکستانی بھائیوں خدا کے لیے کچھ لکھنا مت، بیت الخلا میں لکھا ہوا، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا ہاتھ جوڑے ہوئے بس، اور آگے ہی لکھا تھا، اور مزے بات تھا اسی جملے کے آگے لکھا تھا پاکستان زندہ باد. یونیورسٹی کالج کے بیت الخلا میں لکھا ہوا تھا، ایک طالب علم گیا تو اندر بیٹھا تو سامنے لکھا ہوا دیکھا کہ اگر اتنا زور تم تعلیم پر لگاتے اول آ جاتے. عجیب عجیب باتیں، اللہ تعالیٰ بس معاف کرے، ہمارے بیت الخلا میں بڑی ادبی خدمات ہیں، بس اصل میں بات یہ ہے ادب کی خدمت ہے. جیسے ہماری منی بسیں، ہمارے ٹرک، ٹیکسی اور رکشہ، یہ پوری ایک ادب کی خدمت ہے. اصل میں ادب کا وہ ذوق نہیں رہا، تو ان بیچاروں نے ٹھیکہ اٹھا لیا. لہذا اسی میں لکھ دیا کہ ماں باپ, ماں کی دعا جنت کی ہوا اور باپ کی دعا جا بیٹا رکشہ چلا. ایسی ادبی خدمت ہے یہ. ان حضرات نے یہ خدمات انجام دے دی, کیونکہ کہا کہ اب اہل پاکستان کو اردو سے تو رغبت رہی نہیں, ان کو تو انگریزی کا ذوق ہے کہ شٹر پٹر کریں, اور وہ بھی منہ ٹیڑھا کر کے, جو جتنا زیادہ بولے وہ اتنا ہائی فائی کلاس کا. میرے پیارے دوستو, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ دیہاتی, اب اس کی یہ اچھا ایک سنت کا چلو مذاکرہ ہو جائے بھائی. بیت الخلاء میں ننگے سر جانا خلاف سنت ہے. بیت الخلاء میں ننگے سر جانا یہ خلاف سنت ہے. اور بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھ لے بسم اللہ, جی داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. یہ دعا ہے, سنت دعا ہے, جو کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے. اس خبسی کو خوبوسی بھی پڑھ سکتا ہے, باپر پیش بھی پڑھ سکتا ہے, اور جسم بھی پڑھ سکتا ہے. خبسی پڑھے یا خوبوسی, دونوں طریقے سے جائز ہے. بسم اللہ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور اس کے بعد الٹا پاؤں یعنی بایاں پاؤں وہ بیت الخلاء میں داخل کریں, ننگے سر نہ جائے بیت الخلاء میں, یہ خلاف سنت ہے. اور دعا پڑھ کے بسم اللہ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ دعا پڑھی اور الٹا پاؤں رکھا. اور بالکل برہنا یعنی بالکل ننگا ہونے کو منع فرمایا, اس لیے ننگا سونے کو بھی منع فرمایا کہ فرشتوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے. اور کسی مسلمان کے لیے اور مزدوروں کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے کہ ایک ہی کمرے میں کپڑے بدلتے رہے, چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں. یہ نہایت شرمناک حرکت ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں, ایک ہی کمرے کے اندر کہ وہ دیکھے کپڑے بدلنا. میرے دوستوں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. شریعت نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے, ننگا سونے کو بھی منع آیا. اور اسی طرح سے بیت الخلاء میں بھی منع کیا کہ بالکل ننگا نہ ہو. اسی لیے کھڑے ہو کر نہانا, کھڑے ہو کر نہانا یہ بھی ناپسندیدہ کام ہے, کیونکہ بیٹھ کر انسان جب نہاتا ہے تو اس سے اس کی شرمگاہ چھپ جاتی ہے, ایک شرم کا وہ ہے. اس لیے کھڑے ہو کے بھی منع ہے کہ نہ نہانا چاہیے اس کو. لیکن اب ہم کیا کریں, آج کل ہمارا ذوق عجیب ہے. بیت الخلاء کو اتنا عمدہ بناتے کہ مکان کو بھی ایسا نہیں بناتے, لاکھوں لاکھوں روپیہ اس پہ خرچہ. حضور, یہ اسراف ہے میرے دوست. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا اور بیت الخلاء میں بات کرنے کو بھی منع کیا ہے, الا کہ کوئی بہت ضرورت کی بات ہو تو اور بات. جیسے اگر کسی کا فون آیا تو فون کی اطلاع بیت الخلاء میں نہیں دینی چاہیے کہ جی آپ کا فون بج رہا ہے, اس کا فون ہے, کیا کہوں. اس کو کہہ دو اگر پانی ختم ہو جائے تو اور بات ہے. جو پہلے زمانوں میں تو ٹنکیاں بھی نہیں ہوتی تھی بھائی, وہی ڈرم بھرتے تھے اسی سے پانی بھر کے لے جاتے تھے. ضرورت کی چیز ہے, ضرورت کی گفتگو ہے, لیکن بات کرنے کو منع فرمایا ہے کہ بیت الخلاء میں بات نہ کرنی چاہیے. استنجا بائیں ہاتھ سے کریں, الٹا ہاتھ استعمال کریں استنجے کے لیے. اور جب باہر نکلنے لگے تو سیدھا پاؤں, دایاں پاؤں, اور استنجا کے چھینٹوں سے بچنے کا بھی حکم آیا. لہذا احادیث مبارکہ میں اس قصے کا ذکر ہے کہ نجاست سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا, اس کا ذکر آیا. اس لیے منع بھی ہے کہ جو اگر کسی ایسی جگہ استنجا کرے کھلی جگہ پر تو پتھر پر, سخت زمین پر پیشاب نہ کرے. یعنی آپ شریعت کی تعلیم دیکھیں کتنی عجیب ہے کہ استنجا کرنے کی تعلیم اور ادب بھی سکھایا. سبحان اللہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے یہی تو اعتراض کیا تھا. ایک یہودی نے, کافر نے اعتراض کیا, تمہارا اسلام کیسا ہے کہ پیشاب کرنا بھی سکھاتا ہے؟ تو اللہ اکبر, آپ نے پوری تاریخ بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبلے کی طرف منہ مت کرو, قبلے کی طرف پیٹ مت کرو, ہڈی وغیرہ سے استنجا مت کرو. پوری گویا کہ اسلام کی خصوصیت بیان فرما دی کہ اللہ اکبر, اسلام اتنا ہے کہ جس چیز کو بظاہر ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اس کی بے ادب اور تعلیم دے دی. اتنا جامع مذہب ہے, اس کا بھی سکھا دیا کہ اس کے بھی آداب ہے, اس کی بھی تعلیم موجود ہے, گویا کہ ہم یتیم نہیں ہیں. الحمدللہ. اس لیے بیت الخلاء کا یہ مسئلہ کہ قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو, اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. جب اپنا مکان بنائے تو سب سے پہلے یہی معلوم کرے کہ قبلہ کس طرف ہے, تاکہ پھر بیت الخلاء کا رخ اس حساب سے رکھا جائے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی باتھ روم کا ڈیزائن خراب ہو جائے گا, یعنی آج کل ڈیزائن کی فکر لگی ہوتی ہے. میرے پیارے دوستو, ڈیزائن سے زیادہ ہم نے اس حقیقی ڈیزائنر کی رضا اور خوشی کو دیکھنا ہے. کیونکہ باتھ روم کا ڈیزائن کتنا ہی اچھا بنا لے تو اس باتھ روم میں جو چیز نکلے گی, ذرا اس کے ڈیزائن کو بھی تو دیکھے, نکلے گا تو وہی نا بھائی. اگر باتھ روم اچھا ہوگا, کوئی ارک و گلاب, ارک کے گلاب تو نہیں نکلے گا نا, وہی نکلے گا نہ, مشک و زعفران نکلے گا, نکلنا تو وہی ہے. لیکن میرے پیارے دوستو, شریعت کا یہ عجیب, اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ ذوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ خیال رکھنا کہ میری کسی حرکت اور کسی عمل اور فعل سے میرا مالک اور پالنے والا ناراض نہ ہو, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا. لہذا اپنے بیت الخلاء کو نہ رخ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ. اور اگر کوئی بنا بنایا مکان خرید لیا, بلڈر سے ہو یا کسی سے بھی, تو میرے پیارے دوستو اپنے بیت الخلاء کو چیک کرنے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو یا اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو. اور اگر ایسا ہے تب کیا تقاضا ہے؟ دیکھ لیے, ہم لوگ تعمیرات کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں, اگر ہمارے مزاج کے خلاف کام ہونا ادھر, اس پہ ہم ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کتنا عجیب ہے کہ جی میری پسندیدہ چیز ہے. جیسے گاڑی کے اندر اچھا ٹائر ڈالنا یہ ضرورت ہے, اچھا ٹائر, لیکن وہ جو رم, الوائے رم لگانا یہ ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا جی؟ الوائے رم یہ ضرورت نہیں ہے, اچھا ٹائر یہ ضرورت ہے. لہذا اچھا ٹائر ڈالے گا, انسان ہے, سفر میں ہے, کہیں شہر سے باہر جا رہا ہے تو اچھا ٹائر اس کے کام آتا ہے. لیکن وہ جو الوائے رم ہوتا ہے جس کا, جو ضرورت کے لیے نہیں ہوتا, وہ صرف خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے, وہ ضرورت نہیں ہے. ٹائر ضرورت ہے, اس لیے آپ ہائی وے پر جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے, لکھا بھی رہتا ہے کہ اچھا ٹائر استعمال کریں, کیونکہ جب گاڑی تیز چلتی ہے تو وہ گرمی, اس کی گرمی اور سڑک کی گرمی, اس سے ٹائر اگر اچھی کوالٹی کا نہ ہو تو اس سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے ٹائر, اور شدید نقصان ہوتا ہے. تو دیکھیے شریعت کا کیا مزاج کہ ضرورت پر اگر ہم زیادہ پیسہ بھی خرچ کریں تو شریعت اس کو منع نہیں فرماتی, لیکن خلاف ضرورت اسراف پر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا اعلان اور وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا اعلان ہے اس پر. لہذا جب آپ اپنی ضرورت, اپنی خوشی کی خاطر سے ہزاروں نہیں لاکھوں لاروں کو روپیہ خرچہ کر دیتے ہیں, ہال کا انتخاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں فلاں جگہ پر لو, کیونکہ ہمارا اسٹیٹس کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے کسی کم جگہ پر سستا والا ہال لے لیا تو لوگ کہیں گے کیسا غریب آدمی ہے. دیکھو اسٹیٹس کا مسئلہ آتا ہے کہ جی ہماری ناک کٹ جائے گی کہ اگر ہم نے اپنے محلے کے اندر تمبو لگا کے, اب تمبو سسٹم ہی ختم ہو گیا نا, اب تو ہالوں میں شادیاں کرتے ہیں, تمبو لگا کے یعنی شامیانہ, چلو بھائی انگریزی بول دیتے, ٹینٹ لگا کے اگر ہم نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے, دیکھو غریبوں کی طرح کیے انہوں نے, ناک کٹ جائے گی ہماری. اس لیے ہال میں کرنا ہے کہ وہ اس نے مظاہرہ یہ کرنا ہوتا ہے, چاہے اس کی گنجائش نہیں ہے, چاہے قرضہ لے کر کرے, کہیں سے مال لائے, لیکن اس نے ہوٹل کے اندر وہ ارینجمنٹ رکھنا ہے, انتظام کرنا ہے تاکہ سب کو پتا چلے. اور پھر ظاہر بات ہے جب ہوٹل میں انتظام رکھے گا تو پھر ہم تو غریب رشتے داروں کو نہیں بلائیں گے نا, کہ غریب کو بلائیں گے تو پھر ہمارا وہ پھر رنگ خراب کریں گے, پھر صرف گاڑی والوں کو بلائیں, کیونکہ غریب آدمی جب وہ بس سے اتر کر پیدل چلتا ہوا آئے گا تو ہماری کتنی سبکی ہوگی کہ دیکھو تمہارے غریب رشتے دار ہیں. تو وہ موٹر سائیکلوں پہ آئیں گے, 50 موٹر سائیکل پر, تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اپنی چیز اپنی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 50 موٹر سائیکل عطا فرمائی تھی, اس کو میں نے تقریباً 11 یا 12 سال وہ میرے ساتھ رہی الحمدللہ, اور اللہ کا شکر ہے نعمت, اسی 50 پہ گھومتے تھے. ہمارے یہاں پرانے دوستوں نے دیکھی ہے, آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس سے بڑھ کر نعمت عطا فرما دی, لیکن وہ وقت بھی یاد ہے. تو میرے پیارے دوستو, جب ہم اپنی خوشی کی خاطر سے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں, تو اگر ہمارے گھر میں بیت الخلا خلاف شریعت بنا ہوا ہے تو اس کو توڑ کر دوبارہ کیوں نہیں بنا لیتے, اس کا رخ ٹھیک کر لیں. کیونکہ میرے پیارے دوستو, ہمارا مال, ہمارا یہ مکان یہی رہ جائے گا, لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے جو ہم عمل کریں گے, جو اپنے مال کو خرچ کریں گے, وہ ہمارے لیے باقی ہو جائے گا اور وہ ہماری آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنے گا. اس لیے, اور پھر بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے سیدھا پاؤں پہلے نکالیں, دایا پاؤں پہلے نکالیں, پھر دعا پڑھ لیں غفران کا. اور اگر مزید یاد کر لیں یا یاد ہو, الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی, سبحان اللہ, عجیب دعا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ ہم سے اذیت والی چیزوں کو دور فرما دیا اور ہمیں عافیت عطا فرمائی. کیونکہ انسان جب استنجا کرتا ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے, استنجا کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے, اور اگر ہم استنجا کریں پیشاب کے ساتھ اگر خون نکل آئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن کتنا اللہ تعالیٰ کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکر سکھلایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے پیشاب کے ساتھ خون نہیں نکلا, یا تم نے جو بڑا استنجا کیا اس کے ساتھ آنتیں باہر نہیں آ گئی. تو انسان اگر زور لگائے آنتی باہر آ جائے کیا عالم ہوگا. لیکن صرف وہ نقصان دہ چیز کہ جو ہمارے جسم میں جب تک ہے ہمیں نقصان اور اس کی وجہ سے ہمیں اذیت ہو رہی ہے, واہ میرے مولا واہ, تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے کہ جس نے ہمارے جسم سے ان چیزوں کو دور فرمایا جو ہمارے لیے مضر اور نقصان دہ تھی, اور عافیت عطا فرمائی کہ جو ہماری ضرورت کی چیزیں تھی, جو ہمارے فائدے کے لیے چیزیں تھی, اس کو ہمارے جسم کے اندر باقی رکھا. کیا پیاری دعا تعلیم فرمائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے, اللہ اکبر. یعنی اس موقع کے لیے بھی کتنی عجیب دعا ہے یہ کہ بیت الخلاء سے نکل کر یہ دعا پڑھو, الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی, کہ مجھ سے جو ہے اذیت کی چیزوں کو دور فرما دیا. کیا میرے مولا تیرا احسان عظیم ہے, کیا ہمارا اختیار ہے کہ ہم صرف وہی نقصان دہ چیزوں کو نکالنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے میرے دوستو. اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جب نکلتا ہے استنجا کرتا ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, لیکن اس کو کیا صرف نقصان دہ چیز نکلتی ہے. اور میرے پیارے دوستو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ ہمیں وقت پر جو استنجا آ جاتا ہے، ضرورت ہماری پوری ہو جاتی ہے، یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے. دیکھ لیے اگر حب سے بول ہو جائے، حب سے بول سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی لو جی، بال کہتے ہیں پیشاب کو، باؤلن وہ کرکٹ کی بال نہ سمجھنا. ہاں واقعی اگر بال لگ جائے نامناسب مقام پر تو پیشاب بند ہو جاتا ہے. حبس باؤل، بال کہتے ہیں پیشاب کو، حبس مانے بند ہو جانا. دیکھے نا جیسے ہوا بند ہو جاتی تو کیا کہتے ہیں؟ حبس ہو گیا. وہ حبس ریح ہے. کیا بند ہوا؟ یہ حبس بال ہوا. کتنا نقصان ہوتا ہے اس کا. دادا وقت پر پیشاب آنا نعمت ہے نا. حبس اگر بڑا استنجن آئے تو کہتے ہیں قبض ہو گیا، یعنی جو چیز باہر آنے کی تھی اس نے اندر ہی قبضہ کر لیا، اب قبض ہو گیا. اسی لیے تو لوگ اس قبض کو دور کرنے کے لیے بیت الخلاء میں بھی بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہیں کہ جی دھوئیں کا دھکا لگے گا گٹر لائن کھل جائے گی. یا لوگ ایسے بھی ہیں، لوگ پان بھی کھاتے ہیں، پان یا وہ نسوار. کہا جی ہم اسی لیے کہتے ہیں ہمارا قبض ٹوٹ جاتا ہے، اصل میں قبض کھل جاتا ہے، گویا کہ بھنگی ہے بھنگی. یعنی ہم نسوار کھاتے ہیں یا پان کھاتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بھنگی والا کام ہے. وہ ڈنڈا لے کے ذرا لائن جیسے کلیئر کرتے ہیں نا، جیسے مین ہول بند ہو جائے، گٹر لائن بند ہو جائے، پھر چودھری صاحب مچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے لمبا سا ڈنڈا لے کر آتے ہیں. تو وہ گویا کہ وہ بھنگی والا کام کر رہا ہے نا، گٹر لائن کھول رہا ہے. تو میرے پیارے دوستو اگر حب سے بال ہو جائے، قبض ہو جائے، یا حب سے ریح ہوا بند ہو جائے تو کیا عالم. میرے مرشد نے حب سے ریح پر یہ واقعہ یاد آیا، میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی ہوا بند ہو گئی حب سے ریح. بڑا علاج کرایا، فائدہ نہ ہوا. اس کو خیال آیا چلو یار کسی اللہ والے کے پاس چلتا ہوں. تو اب وہ ایک بزرگ تھے، عالم تھے وہاں کے، بادشاہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا مسئلہ پیش کیا. ان اللہ والے نے فرمایا اچھا بھائی لاؤ ایک گلاس پانی لاؤ. پانی پر دم کیا، بادشاہ نے پانی پیا، بادشاہ کی ہوا کھل گئی. اس نے کہا ارے اتنا بڑا اللہ والا کہ بادشاہ کی ہوا نکال دی. اس نے کہا حضرت ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ابھی بیعت کرتا ہوں. ان اللہ علیہ نے بیعت فرما لیا. اب تو حاسدین کو بڑی تکلیف کہ واہ بھائی واہ، یہ اللہ والا تو بڑا چمک رہا، بادشاہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا. اب تو لوگ بڑی اس کی واہ واہ کریں گے. اور میرے پیارے دوستو اللہ والوں کو اس واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ بادشاہ ہو، امالدار ہو یا کوئی ہو. بس ان کو یہ ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ان سے اگر اللہ کی محبت سیکھ لے، بس اس پر راضی اور خوش ہے وہ. تاکہ شان میرے شیخ فرماتے ہیں، اب وہ حاسدین بڑی ان کو تکلیفیں شروع ہو گئی کہ صاحب یہ تو بادشاہ ان سے بیعت ہو گیا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کچھ زمانہ آیا، وہ اللہ والے وہ عالم عید کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران ان کی ہوا کھل گئی. اب تو وہ جو حاسدین بغلے بجانے لگے، بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ سلامت آپ کے پیر صاحب کی ہے، نماز میں ہوا کھل گئی، آپ کی بڑی بےزتی ہو رہی ہے، بےزتی. کہتے نا یار اس نے تو میری بےزتی کر دی، بے عزتی، آپ کی تو عزت کے بادشاہ کے پیر کی ہوا نکل گئی. اب بادشاہ تو تھا، اخلاص تو تھا نہیں، اس نے کہا جاؤ میں نے بیعت توڑ دی. ان اللہ والے کو اب آ کے حاسدین بتانے لگے کہ پتا چلے جس کی وجہ سے تم بڑے مشہور تھے اس نے تو تمہاری بیعت ہی توڑ دی. فرمایا الحمدللہ. جب بادشاہ ان اللہ والے کو پتا چلا بادشاہ نے بیعت توڑ دی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنی بات ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. فرمایا بات یہ ہے، نہ اس بادشاہ کے بیعت ہونے سے مجھے خوشی تھی اور نہ بیعت کو توڑنے سے کوئی غم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص کا عقیدہ دو گندی ہواؤں کے درمیان میں ہو نہ اس کے بیعت ہونے سے کوئی خوشی. کیا مطلب؟ اس کی ہوا کھلی مجھ سے بیعت ہو گیا، میری ہوا کھلی اس نے بیعت توڑ دی. تو جس شخص کا عقیدہ دو گندی ہواؤں کے درمیان میں ہو نہ اس کے بیعت ہونے سے خوشی نہ اس کے بیعت کو توڑنے سے غم ہے. میرے پیارے دوستو، اب انسان اگر قبض ہو جائے، حبس بول ہو جائے، یا اس کی ہوا بند ہو جائے، کتنے علاج کراتا ہے، ہزاروں ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے، لاکھوں لاکھوں روپیہ خرچہ کر ڈالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان عظیم ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرما دی کہ جب بیت الخلاء سے نکلو تو پڑھو غفرانک، کہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں کہ میں اتنی دیر بھی اللہ تعالیٰ آپ سے غافل رہا، آپ کو یاد نہ کر سکا، کیونکہ بیت الخلاء میں اللہ کا نام لینا منع ہے. اس لیے دعا بھی بیت الخلاء جانے سے پہلے پڑھنی چاہیے اور بیت الخلاء سے نکل کر پڑھنی چاہیے. جانے کی دعا، داخل ہونے کی دعا پہلے، اور باہر آنے کی دعا نکل کر باہر پڑھی جاتی ہے، اندر نہیں پڑھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی، کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ اذیت والی چیز میرے جسم سے نکل گئی اور آپ نے مجھے عافیت عطا فرمائی، کہ جو میرے نفع اور فائدے کے لیے چیز تھی آپ نے اس کو میرے جسم کے اندر باقی رکھا. جیسے آنتے ہیں انسان زور لگائے، پتا چلا آنت باہر آ گئی، پیشاب کے ساتھ خون آ گیا، یا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے استنجا کے ساتھ خون بھی آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان، کیا جامع دعا، کیا پیاری دعا. تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ آدمی، ایک آدمی مولوی صاحب کی تقریر سنی کہ جو ایک خرچ کرے گا تو اس کو دس ملیں گے. تو اس کے پاس دس سونے کے اشرفی تھی، اس نے کہا دس سونے کے اشرفی دو، اس کے بدلے میں سو ملے گی. اب وہ منتظر ہے، دو دن تک کچھ نہیں آیا، تیسرے دن اس کو دست شروع ہو گئے موشن، کیونکہ جب انسان کوئی غم کی خبر سنتا ہے نا تو اس کا اثر پیٹ پر پڑتا ہے. اس لیے جو غم سے بعضوں کو موشن لگ جاتے ہیں، اس لیے میرے شیخ منع فرمایا، کھانے کے درمیان یا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد کوئی غم کی بات مت کرو، بلکہ ایسے ہنسنے بولنے کی ہلکی پھلکی بات ہو کھانے کے درمیان. اب یہ نہیں کہ مولوی صاحب کو دیکھا، مولوی صاحب ذرا مسئلہ تو بتائیے گا، اب وہ کھانا کھایا تمہارا مسئلہ بتائے، یہ بے ادبی ہے میرے دوست. کھانے کے درمیان یہ گفتگو. اب کئی موشن آئے تو وہ دیہاتی کیا کرتا تھا، اپنے آگے کھوتا رہتا تھا اور مولوی کو کوستا رہتا تھا کہ اس کی وجہ سے میں پھنس گیا، سو ملی نہیں دس بھی گئی. میرے شیخ فرماتے جب 13-14 آئے تو وہ کر رہا تھا، تو کھدائی کر رہا تھا، تو اس دوران اس کو کوئی لگا سخت ہے، اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، ذرا جلدی جلدی کھودا تو پیلی پیلی چیز نظر آئی. اب جو اس نے کھڈا کھودا تو دیکھا شرفیاں، اور گنی اس وہیں بیٹھے بیٹھے پوری سو نکلی. اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے سنجا بھی نہیں کیا، ویسے ہی شلوار چڑھا کے بھاگ نکلا، سیدھا وہ اشرفیہ بغل میں دبا کر اس مولوی صاحب کو جس گاؤں میں بیان کیا تھا وہاں گیا. اب دیکھا پتا چلا مولوی صاحب وہاں نہیں ہے، فلاں گاؤں میں، تو وہاں پر اس گاؤں پہنچا تو مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے. اس نے بیان میں کھڑے ہو کر کہا، مولوی صاحب پہلے میری ایک بات سن لیں آپ. فرمایا اچھا بھائی کیا بات؟ کہا آپ تقریر تو کرتے ہیں لیکن نامکمل تقریر کرتے ہیں. آپ کا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک پر دس ملتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو ایک پر دس ملتا ہے، لیکن آپ پوری بات بتایا کریں کہ ایک پر دس تو ملتا ہے لیکن مروڑے بڑے غضب کے لگتے ہیں. کیا میرے مرشد، میرے شیخ دعوت برکات، تم نے سنایا تھا. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اب اگر کوئی یہ سمجھے، کافر تو کافر ہی ہے، اگر مسلمان یہ سمجھے کہ میں جب تک سودی کام نہیں کروں گا سودی لین یا دین نہیں کروں گا تو مجھے ترقی کیسے ہوگی؟ تو بتائیے قرآن پاک کے خلاف ہوا. گویا کہ وہ اپنی طرف سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں ہماری ترقی سود کے اندر ہے. اور معیشت کے نظام کو اگر آپ غور سے دیکھیں اس پر تحقیق کریں تو پتہ چلا سودی نظام کی نحوست اور لعنت یہ ہوتی ہے کہ مال سمٹ کر ایک جگہ آ جاتا ہے. یہ ہے سودی نظام کی نحوست کہ مال سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ سارے بیچارے مفلس اور غریب ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَيُرْبِ الصدقات, اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھانے والا ہے. اور صدقہ یعنی مال کو خرچ کرنا, چاہے وہ مال کی صورت میں ہو چاہے دوا کی صورت میں ہو, یعنی ضرورت مند پر خرچ کرنا, دینی مدارس کی مدد کی صورت میں ہو, مساجد کی, یا غریبوں پر یا دین والوں پر. میرے پیارے دوستو یہ وہ صدقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں. اور اس پر مزید کیا انعام کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے. اور اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. لیکن میرے پیارے دوستو عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کالا بکرا لے کر آ جائے جو کالی بلا کو مار دے گا. اب کسی غریب کو دوا کی ضرورت ہے, آپ اسے گوشت کیسے کھلائیں گے؟ وہ پہلے بیچارے کا پیٹ خراب ہے, یا اس کو جو ہے جناب پتا چلا کہ جگر کی کوئی خرابی ہے, اب اس کو دوا چاہیے یا گوشت کھلائیں گے؟ تو اس لیے صدقہ کیا ہے, کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا. ہاں اس سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, ٹھنڈا موسم آ گیا آپ کو کیا چاہیے, سردی کا کوئی سامان چاہیے میں دلا دوں, تو کہ بھائی میرے پاس نہیں فلاں چیز دے دو, جوتے نہیں ہیں, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, وہ اس کو لے کر دے دیا, پیسہ ہاتھ میں نہیں دیا, چیز دے دی اس کو. تو یہ صدقہ میرے پیارے دوستو مسلمان کے مال کو بڑھانے والا ہے. بلکہ صدقہ تو وہ چیز ہے, واللہ اگر میں مسجد میں یہ بات قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر صدقہ کا اہتمام کافر بھی کرے تو اس کے نفع سے وہ بھی محروم نہیں رہے گا جو دنیاوی نفع ہے. ہاں اخروی نفع, آخرت کا نفع تو اس کو نہیں ملے گا, دنیا کا جو نفع ہے کہ بری بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے یہ نفع کافر کو بھی ملے گا, کیونکہ دنیا کا فائدہ ہے. یہ وہ چیز ہے جو کافر کو بھی ملتی ہے, تو مسلمان کو کیا کچھ نہ ملے گا, جب کافر کو جو چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے مسلمان کو کتنا فائدہ پہنچائے گی. لہذا صدقہ وہ چیز ہے کہ کافر بھی اس کے نفع سے محروم نہیں رہے گا, دنیاوی نفع لیکن مراد ہے, اخروی نفع تو میرے پیارے دوستو صرف مسلمان کو ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارا ذوق ہمیں عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے مال خرچ کرنے کا ذوق. کیوں؟ کیونکہ سخاوت اور فیاضی یہ ایمانی صفات میں سے ہے, اخلاقی صفات میں سے ہے. یعنی جس کا ایمان جتنا زیادہ بڑھے گا وہ اتنا خرچ کرنے والا ہوگا, اور جس جو اپنے ایمان میں ترقی کرنا چاہتا ہے وہ خرچ کرنے کا اہتمام کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کے لیے خرچ کرو, اللہ پر خرچ کرو, اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے. تم اللہ کو دو, اللہ تمہیں دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو دینے کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ضرورت مند ہے ان پر دو, تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت کو پورا کریں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کا خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما, ہمارے مال کی حفاظت فرما, ہمارے عزتوں کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے گھر والوں کی اولاد کی حفاظت فرما, ہمارے مکانوں کی حفاظت فرما, ہماری تجارت کے مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے شہروں کی حفاظت فرما, یا اللہ ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما, یا اللہ ہمارے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما, ہماری ماؤں کی, ہماری بیٹیوں کی, ہماری بہنوں کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ اے کرم اے کریم مالک, اچھے اخلاق ہم سب کو عطا فرما دیجیے, اچھے اخلاق پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کو بڑھانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ جو ہمارے شامات اعمال کے سبب ہم پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، یا اللہ ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنی فرما برداری اور نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے اخلاق کو اچھا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، اے کریم مالک ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما دیجئے، ہم سب کو حلال روزگار عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے، اور اے کریم مالک ہمیں وہ اپنی محبت بڑا دل عطا فرما کہ ہم آپ کی دیدار خوشی پر مال خرچ کریں، آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی دیدار خوشی کے یا اللہ کے لیے ہم مال کو خرچ کریں، وہ ہمیں دل عطا فرما جو آپ کی محبت بڑا دل ہو، ہر وقت ہر لمحہ آپ کی دیدار خوشی کو مقدم رکھیں، اور گناہ سے اور نافرمانیوں سے یا اللہ ہم سب کو مکمل حفاظت نصیب فرما دیجئے، سلامتی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما اور جلد عافیت کے رشتے عطا فرما، جو لڑکے شادیاں کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ ہم سب کو شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری صورت کو ہماری سیرت کو اپنی رضا اور خوشی کے مطابق بنا دیجئے، یا اللہ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور بغیر مانگے دونوں جہان کی عافیتیں، دونوں جہان کی رحمتیں، دونوں جہان کی نعمتیں اور دونوں جہان کی راحتیں اپنے